کچھ عرصے پہلے تک نفسیات کوئی علیحدہ سے مضمون نہیں تھا، یہ فلسفے ہی کی ایک شاخ تھی، ایم اے فلسفی ہوتا تھا، ایم اے سائیکالوجی کسی شے کا نام نہیں تھا. یہ تو اب جیسے جیسے علم کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اس کی معلومات جو ہے اس کا ایکسپلوژن ہو رہا ہے، تو اب ہر جو ایک ڈسپلن ہے اس کی برانچنگ ہو رہی ہے، اس کی شاخیں بنتی جا رہی ہیں. فزکس جو ہے اس کی نہ معلوم کتنی شاخیں بن چکی ہیں، کیمسٹری کی نہ معلوم کتنی شاخیں بن چکی ہیں، تو فلسفہ بھی بہت سی شاخوں میں سپلٹ ہوا، جن میں سے ایک اہم شاخ جو ہے وہ نفسیات بھی ہے. تو میں نہ کبھی فلسفے کا طالب علم رہا اور نہ نفسیات کا. میں نے یاد کیا کہ جب میں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، اب یہ سمجھیے کہ تقریباً نصف صدی قبل کی بات ہے، تو پہلے دو سالوں کے دوران جو ہمارے یہاں فرسٹ پروفیشنل کہلاتا ہے، مجھے خصوصی شغف ہو گیا تھا اناٹومی سے، اور اناٹومی میں بھی خاص طور پر امبریولوجی سے. اس وقت دل میں ایک احساس، جیسا کہ کسی نوجوان کے دل میں ہوتا ہے، یہ احساس تھا کہ میں ایک اچھا سرجن بننے کی کوشش کروں گا. لیکن اس کے بعد ایک نظریاتی تحریک، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی جس کا جھنڈا لے کر اس ملک میں کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ میری عملی وابستگی گہری ہوئی. اور ظاہر بات ہے کہ ایک نظریاتی جماعت، نظریاتی تحریک تھی، وہ اس کے حوالے سے جہاں میرا قرآن مجید کے ساتھ کچھ ذہنی شغف بڑھنا شروع ہوا، وہاں فلسفے سے اور نفسیات کے ساتھ بھی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نظریات کا تعلق تو ان دو میدانوں سے، انسان کی سوچ اور انسان کے محرکات عمل، یہ تو بڑی اہمیت کے حامل ہے. کوئی بھی نظریاتی تحریک ان دو پہلوؤں سے اپنا دامن بچا کر نہیں چل سکتی، یہ چیزیں جو ہے اس کے ساتھ لازم و ملزوم کے درجے میں ہیں. لہذا میرا شغف بڑھتا چلا گیا. تو اس وقت دل میں خیال ہوا تھا کہ اگر ایم بی بی ایس کے بعد کوئی پوسٹ گریجویشن کا مرحلہ آیا تو میں ڈی پی ایم کروں گا، یہ ڈپلوما ان سائیکولوجیکل میڈیسن یا سائیکیٹرک میڈیسن. یہ میری ایک امنگ تھی ایک زمانے میں، لیکن چونکہ میری جو عملی وابستگی تھی اس تحریک اسلامی کے ساتھ، وہ دن بہ دن گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ کہاں کوئی اکیڈمک کیریئر کا کوئی سوال نہیں رہا، بلکہ میرا اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی تعلق جو ہے روز بروز کمزور ہوتا چلا گیا. لہذا اس کی نوبت نہیں آئی. تاہم چونکہ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، یہ دعویٰ میرا ہے، اور اگر صرف وہ حدیث نبوی پیش نظر رکھی جائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. اس کے حوالے سے میں اپنے آپ کو معلم بھی کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا متعلم بھی ہوں اور معلم بھی ہوں، اگرچہ اس وضاحت کے بغیر یہ لفظ اپنی زبان پر لانے کی ضرورت میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ معلم قرآن اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قرآن مجید میں چار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ آئے. بہرحال کیونکہ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے آیت ہی آیت، تو ہر امتی کو مبلغ بننا چاہیے. اسی طرح ہر امتی کو متعلم بھی بننا چاہیے قرآن کا، اور اپنی سطح پر اپنی وسعت بھر معلم بھی بننا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہدل للناس، اگرچہ سورہ بقرہ کے آغاز میں تو ہدل للمتقین ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے 23 رکوع میں اسی سورہ مبارکہ کے جہاں رمضان اور روزے کا ذکر آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدى والفرقان. تو یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت. ظاہر بات ہے کہ انسان کے لیے اگر ہدایت ہے تو انسان تو اس کا مرکزی موضوع ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ماہیت کیا ہے، انسان میں اللہ نے کیا کیا کچھ قوتیں وضعیت کی ہیں، کیا کیا کچھ صلاحیتیں اس میں رکھی ہیں، کیا کیا فیکلٹیز ہیں. اس کی ایک ظاہری شخصیت ہے، ایک جسمانی شخصیت ہے، اس کی کوئی مانوی شخصیت بھی ہے، اس کے کیا کیا عناصر ترکیبی ہیں، اس کے محرکات عمل کیا کیا ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو کتاب ہدل للناس ہونے کی مدعی ہو، ظاہر بات ہے کہ اسے تو ان تمام موضوعات سے لازماً بحث کرنا. یہی وجہ میں نے آج جو آیات آپ کو سنائی ہے شروع میں، وہ مختلف پہلوؤں سے، ویسے تو یہ لفظ نفس جو ہے نہ معلوم کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہوگا، لیکن جن مختلف اعتبارات سے نفس انسانی قرآن مجید میں موضوع بنا ہے گفتگو کا، اور بحث کا وہ میں نے کچھ ہلکا سا آپ کو ایک اندازہ دیا ہے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے. لہذا قرآن مجید کے طالب علم ہونے کے ناطے میرا ایک تعلق نفسیات سے ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآنی نفسیات کا طالب علم میں ہوں, اور اس حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کر سکتا ہوں. میں نے کل بھی عرض کی ہے وہاں, اور شاید کہ وہاں کچھ لوگوں نے انہیں مفید محسوس کیا ہو. وہی چند باتیں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات جو میں نے وہاں عرض کی ہے, میں یہاں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, لیکن پھر وہ اس قابل ہے کہ دہرائی جائے. ہمارے ہاں عام طور پر جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں, عام طور پر جنہیں آرتھوڈاکسی سے تعبیر کیا جاتا ہے, کٹر مسلمان, راسخ العقیدہ مسلمان, ان کے اندر ایک رجحان یہ ہے کہ مغرب کے تمام نظریات و خیالات کو کنڈم کیا جائے, ہول سیل کنڈمنیشن, ٹوٹل ریجیکشن. گویا کہ اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں, کوئی بھلائی ہے ہی نہیں, کوئی حقیقت کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. یہ چیز در حقیقت لا علمی پر مبنی ہے. میں اس میں علامہ اقبال کے اس نظریے کا قائل ہوں کہ جو انہوں نے اپنے خطبات میں پیش کیا ہے. ان کا یہ کہنا, اور میں سمجھتا ہوں بہت بولڈ سٹیٹمنٹ ہے, بہت ہی جرت مندانہ بات ہے جو انہوں نے کہی ہے, اور وہ یہ کہ اس مغربی تہذیب کا بھی انر کور خالص قرآنی ہے. اس کے اوپر جو پردے لپٹ گئے ہیں وہ ہیں اصل میں گمراہ کل, ورنہ جو انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن کلچر اینڈ سیویلائزیشن از پیورلی قرآنی. اور اسی حوالے سے میں نے یہاں بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ علامہ کے اس قول سے ہی اس حدیث کی حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی ہے. میں تو صاف صاف اعتراف کیا کرتا ہوں, جہاں سے کوئی شے ملی ہو احسان مندی کا اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اس کا تذکرہ ہو, جہاں سے وہ شے ملی ہے اس کا تذکرہ کیا جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. حضرت عمر راوی ہیں اس حدیث کے کہ حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی یقیناً اسی کتاب قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا, بام عروج پر پہنچائے گا, اور اسی کو چھوڑنے اور ترک کرنے کے باعث کار مذلت میں گرا دے گا. قول رسول ہے, راوی عمر فاروق ہے, پھر یہ کہ مسلم شریف کی روایت ہے, لیکن ذہن میں ایک اشکال رہتا تھا کہ یہ جو مغربی اقوام اتنی اونچی گئی ہے, یہ تو اس قاعدہ کلیہ کے منافی بات ہوتا ہے. چنانچہ میں اپنے دل میں یہ تسکین جو ہے اپنے آپ کو دیتا رہا کہ اس سے غالب المراد ہے کہ مسلمان اقوام میں سے, اب امت مسلمہ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ امت مسلمہ میں سے اب جو بھی حصہ اس امت کا, اس لیے کہ یہ جو ہے یہ ملٹی نیشنل ملٹی ریشنل امت ہے, اس میں پہلے عرب آئے, اس کے بعد اجمی آ گئے, ایرانی آ گئے, بربر آ گئے, قبطی آ گئے, ہندی آ گئے, ترک آ گئے, آتے چلے گئے. تو اب ان میں سے جو بھی قرآن کو تھام لے گا وہ عروج پر جائے گا, اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا, وہ ذبوحال ہو جائے گا. یہ میں نے اس حدیث کی جو توضیح تھی وہ اپنے ذہن میں رکھی, لیکن علامہ اقبال کے اس قول سے مجھ پر حقیقت منکشف ہوئی کہ مغرب بھی اگر ابھرا ہے تو قرآن ہی کی کچھ چیزوں کے طفیل ابھرا ہے. یہ قرآن ہے کہ جس نے توہمات کے دور سے انسان کو نکالا اور اس طرف راضی کیا کہ جو علم ہے اس کا دامن تھاما. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور یہ انر کور ہے اس کلچر کا, یہی ہے جسے منطق میں کہا جاتا ہے استقراء, انڈکشن. تو انڈکٹیو لاجک کا آغاز کرنے والا تاریخ انسانی میں قرآن ہے. زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, ان فینومینا کو دیکھو, ان میں سے ہر ایک شے اللہ کی آیت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے. اور میں نے شاید آپ کے علم میں اس کے لیے ایک نام تجویز کیا، آیت الآیات. ایک آیت قرآنی میں اتنے آیات جو ہیں آفاقی کسی اور جگہ آپ کو جمع نہیں ملے، آیت الآیات. تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان فزیکل فینومینا کو اتنا اس کا سٹیٹس ریز کیا ہے کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے، اس کو دیکھو، آبزرو کرو، اس کو سمجھو، اس پر غور کرو، اس پر تدبر کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو اس اعتبار سے یہ ہے اصل میں وہ شے جس سے کہ سائنٹیفک ایرا کا آغاز ہوا ہے، یا کم سے کم یہ کہیے کہ احیاء ہوا ہے دنیا کے اندر. اس سے پہلے کچھ تھوڑا سا ورثہ گزرا تھا کہ یونان کے اندر سائنس نے کچھ پیش قدمی کی تھی، لیکن اس کے بعد یورپ میں جب پاپائیت کا جو ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی ہے، استبداد قائم ہوا، تو سائنس مر چکی ہے. اسلام نے اس سائنس کو زندہ کیا، ابھارا. در حقیقت اسی کے طفیل یہ مغربی اقوام اوپر گئی. تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مغربی نظریات جو بھی، ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا یہ کل کا کل جو ہے باطل ہی باطل ہے، غلط ہی غلط ہے، اس میں کوئی حق کا پہلو ہے ہی نہیں. یہ ایک بڑی بنیادی غلطی ہے، اور جس کا نتیجہ خود اپنی محرومی ہے. لہذا پہلی بات یہ کہ جزوی طور پر یہ تمام یا اکثر نظریات جزوی طور پر حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی غلطی پیدا ہوتی ہے اور ایک عامل کے باعث شدید گمراہی پیدا ہوتی ہے. جو پہلی غلطی ہے وہ کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی دوہرا رہا ہوں، کہ یہ کچھ انسان کی سرشت اور اس کی خلقت کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے. یہ بات آج میری گفتگو میں بعد میں بھی آئے گی. خلق الانسان ضعیفہ، انسان جو ہے اس کی خلقت میں کچھ پہلو ہیں کہ جو ضعف کے ہیں، کمی کے. کل کا کل جو باطل ہے، باطل ہی ہے، اس میں غلط ہی غلط تو ہے ہی نہیں، کوئی حق کا پہلا بھی غلطی ہے. ایک بڑی بنیاد اس کا نتیجہ ہے اور یہ ہے بھی خود اپنی محروم. لہذا یہ کہ جو پہلی بات پر جزوی توام یا یہ سمجھات جزو سے نظری حقیقت پر طور پر مبنی ہے، لیکن ایک بنیاد اس میں پیدا ہوتی ہے کہ غلطی پر عامل ہے اور ایک شدید کے باعث گمراہی پیدا ہو. جو کہ وہ کیا ہے، پہلی غلطی میں سمجھتا ہوں، اور یہ بھی آتا یہاں بھی، میں نے وہاں بھی دوہرا رہا ہوں، انسان کی یہ کچھ اس کی خلق سرشتوں میں سے بچی کمزور، یہ بات کمزوری ہے. میں بعد میں بھی آج میری گفتگو کھولے کر انسائی گی، انسان ضعیف ہے، انسان جو ہے کچھ پہلو اس کی خلقت مفت ہے کہ جو زور کبھی کے باطل ہے، غلط کا کل جو ہے اس میں باطل ہی وہ ہے ہی نہیں، غلط ہی غلط، ابھی غلطی ہے، کوئی حق کا پہلو. اس کا نتیجہ ایک بڑی بنیادی ہے، اور لہذا خود اپنی محروم یہ ہے کہ جو پر پہلی بار عام یا عضوی طور جزو یہ حقیقت پر صرف نظریے طور پر مبنی ہے، ایک بنیاد لیکن ادا ہوتی ہے اس میں عامل کی غلطی پر شدید گمراہی اور ایک کے باعث گمراہی پیدا. یہ وہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پہلی غلطی کیا تھا یہاں بھی، اور یہ میں نے وہاں بھی انسان کی دوہرا رہا ہوں، اور اس کی خلق یہ کچھ انجوں میں سے کبھی سرشت، یہ بات خلق کی کمزور میں بعد میں بھی یاد ہو رہی ہے. خلق الانسان میری گفتگو قرآن و ضعیف میں کچھ پہلو انسان جو ہے اس کی خلقت ہے کہ جو زور باطل ہے غربی کے ہے، اس میں کل کا کل جو ہے ہی نہیں، باطل ہی ابھی غلطی ہے، غلط ہی غلط، جس کا نتیجہ کوئی حق کا پہلو ہے ہی. یہ ایک بڑی بنیاد. لہذا اب یہ کہ جو خود اپنی محروم پر عام یا پہلی بار آپ جزوی طور حقیقت پر یہ سب نظریے طور پر ایک بنیاد مبنی ہے پیدا ہوتی ہے، لیکن عامل اس میں شدید گمی غلطی پر ہے اور ایک جو کہ باعث یہ وہ کیا ہے گمراہی پیدا. میں سمجھتا ہوں یہاں بھی پہلی غلطی، اور یہ انسان کی میں نے وہاں بھی اس کی خلق دوہرا رہا ہوں، تینوں میں سے یہ کچھ یہ بات سرشت اور بعد جو بھی آئے کی کمزور کھولے کر انسوری ہے. آج میری گفتگو ہے کچھ پہلو ضعیف ہو گئے، انسان جو ہے اس کی خلقت باطل ہے، غلط ہے کہ جو ذوق ہے اس میں کمی کے تو ہے ہی نہیں، اس کا کوئی جو ہے غلطی ہے باطل ہی، اس کا نتیجہ غلط ہی غلط ہی ہے ہی، کوئی حق کا پہلے. لہذا ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ جو پر خود اپنی محرمام یا جزو پہلی بات حقیقت پر جزوی طور یہ سمجھ نظریہ ایک بنیادی طور پر پیدا ہوتی ہے مبنی ہے عامل، لیکن شدید اس میں کی غلطی پر جو ہے اور ایک وہ کیا ہے یہ باعث میں سمجھتا ہوں راہی پیدا ہوئی آتا یہاں بھی پہلی غلط انسان کی اور یہ اس کی خلق نے وہاں بھی اصلوں میں سے کمزور آ رہا ہوں یہ بات کا. یہ کچھ ان میں بات جو بھی آئی سرشت اور کھولے پر ان سب کی کمزوری ہے. آج میری گفتگو میں کچھ پہلو ہے انسان و ضعیف انسان جو ہے باطل ہے، غلط کی خلقت ہے اس میں پورے کہ جو زور ہے ہی نہیں کبھی کے ابھی غلطی ہے، اس کا کل جو ہے اس کا نتیجہ باطل ہی بھی ہے غلط ہی غلط. لہذا کوئی حق کا پہلو یہ ہے کہ جو ایک بڑی بنیاد پر اور عام یا خود اپنی محرومیات جزو حقیقت پر پہلی بات جزوی طور یہ ایک بنیاد سے نظری پیدا ہوتی ہے طور پر عامی مبنی ہے شدید گفت، لیکن اس میں جو کی غلطی پر وہ کیا ہے نہیں ہے غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کو کل بنا کر باقی تمام چیزوں کو اس کے تابع کر دیا جائے، اور بحیثیت مجموعی گمراہی اس وجہ سے ہے کہ انسان کی شخصیت کا صرف ایک پہلو سامنے ہے، دوسرا پہلو نگاہوں کے سامنے ہے. حیوانی جو اس کا پہلو ہے حیوان انسان وہ تو لوگوں کو معلوم ہے اور وہ در حقیقت ان کے دائرہ تحقیق و تفتیش میں آتا ہے، لیکن انسان کا روحانی وجود ان کے سامنے ہے. اب ان میں سے مثلا سب سے پہلی بات جو بہت مشہور ہے اور آج کی دنیا میں واقعہ یہ ہے کہ سائنس کے میدان میں خود بایولوجی کے میدان میں ڈارونزم پر بڑی شدید تنقیدیں آج بھی ہو رہی ہیں. ڈارون کا فلسفہ جو ہے وہ وہاں پر اس طور سے جیسے کہ ڈارون نے پیش کیا تھا نظریہ ارتقاء، وہ بایولوجی کے میدان میں کوئی قابل قبول شے ابھی تک نہیں سمجھی گئی، وہ ایک نظریہ ہے بس نظریہ، اس کے خلاف بھی ہے. لامارک نے اس سے کچھ بہتر اور زیادہ ایکسپٹیبل نظریات پیش کیے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری سوشولوجی پر ہماری عمرانی فکر پر سب سے زیادہ جس نظریے کا اثر ہوا ہے آج کی دنیا میں، سب سے زیادہ تہذیب و تمدن کے اوپر جو سب سے زیادہ مؤثر ہوا ہے نظریہ، وہ نظریہ ارتقاء ہے جس نے انسان کو نرا حیوان بنا کر رکھ لیا. لیکن جہاں تک ارتقاء کا تعلق ہے انسان کے حیوانی وجود کے اعتبار سے وہ ایک حقیقت ہے. قرآن مجید سب سے بڑھ کر اس حقیقت کی طرح رہنمائی کرتا ہے، اور ڈارون کے تو باپ دادا کو بھی ابھی ہوش نہیں ہوگا جبکہ ابن مسکویہ نے وہ نظریہ پیش کیا، مولانا روم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. ارتقاء جو ہے وہ تو در حقیقت ایک حقیقت ایک واقعہ ہے. چپتے چپتے سے امبریولوجی سے خاص طور پر جس کا میں نے تذکرہ آپ سے کیا ہے اس کی گواہی ملتی ہے، ایسے شواہد ہیں ایریفیوٹیبل، کسی طریقے سے ان کو جو ہے رد نہیں کیا جا سکتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ میکینزم کیا ہے، میکینکس آف ایولیوشن کیا ہے، ایولیوشن ہوا کیسے ہے، اس کی تفصیل میں اختلاف ہے. ڈارون کا اپنا نظریہ ہے، اس کو کچھ لوگوں نے قبول کیا کچھ نے نہیں کیا. لامارک کے اپنے نظریات ہیں، لیکن جہاں تک نفس ایولیوشن نفس ارتقاء کا تعلق ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور یہ کہ اگر اس کو صرف انسان کے وجود حیوانی سے متعلق مانا جائے تو اس میں گمراہی کا کوئی پہلو بھی نہیں. جب یہ کل انسان اگر اس کے اعتبار سے تعبیر کیا جائے گا کہ کل انسان بس یہی ہے، اب اس میں گمراہی ہی گمراہی ہے. وہ فساد کی سب سے بڑی جو ہے وہ جڑ ہے، بس کی گانٹھ ہے. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس دور میں اس مغربی مادہ پرستانہ اور یہ باہیت پسندانہ جو ہمارا تہذیب اور کلچر کا دور ہے، اس پر سب سے زیادہ اس نے جو زہر گھولا ہے وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے گھولا. چاہے بایولوجی کے میدان میں وہ ابھی وہ اس کے اندر کنٹروورسی ہے، کنٹروورشیل ہے، وہ اس کو نہیں تسلیم کیا جاتا، لیکن بہرحال میں نے یہ بہرحال پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں تو قرآن مجید کی بنیاد پر مانتا ہوں، اور صرف یہ کہ میکینکس میں اذن رب کوئی شے نہیں ہو سکتی. میں ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، گرانا چاہتا تھا، نہیں اٹھا سکتا تھا، نہیں گرا سکتا تھا، اللہ کا اذن نہ ہوتا. جو بھی چینج آتی ہے وہ چاہے مائنر سے مائنر چینج ہے، وہ اذن رب سے آئی ہے. وہ لفظ کن جو ہے وہ در حقیقت جو اس پوری کائنات کا بھی ایک ذریعہ بنا ہے وجود میں آنے کا، وہی ہر تبدیلی کے موقع پر وہ لفظ کن جو ہے اللہ کا وہ امر کن صادر ہوتا ہے. اور یہ چیز چونکہ ان لوگوں کے سامنے ہے نہیں، اور چونکہ وہ روحانی وجود کو وہ جانتے ہی نہیں، روحانی وجود کے کسی ارتقاء کا سوال ہی نہیں، نہ کسی تنزل کا سوال نہ ارتقاء کا سوال، یہ روحانی وجود جو ہے اس کا تو براہ راست تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. روحی روحی میری روح، اب کس سے زیادہ جو ہے کسی ذات کے ساتھ کسی شے کو نسبت دینے کے لیے ہماری زبان میں کوئی اس کا اسلوب موجود نہیں. میرا قلم کیا مانا، میری روح، یہ لفظ دو مرتبہ آیا ہے. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اب جو آنکھ اس سے بند ہے وہ ظاہر بات ہے کہ انسان کے صرف حیوانی وجود کو دیکھ کر اگر وہ ارتقاء کا فلسفہ پورے انسان پر اور پوری انسانی شخصیت کے اوپر اگر وہ چشمہ کر لے گا تو بہت بڑی گمراہی ہو جائے گی. اسی طرح آئیے، میں نے بارہا یہاں بھی عرض کیا ہے مختلف مواقع پر، فرائیڈ کا دو پہلو اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ ایک اس کا نظریہ جنس ہے کہ یہ جنس جو ہے، جو شہوت ہے، جنسی شہوت، یہ انسان کے نہایت پورٹنٹ محرکات میں سے. گمراہی کیا ہوئی، اس نے اسی کو کل قرار دے دیا، غلط یہ ہے. اب ہر شے وہ جو ہے وہ اسی کے گرد گھما رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیے جو چیزیں کہ انسان کو طبعاً محبوب کر دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کس قدر یہ آیت جو ہے اس نے احساس کیا ہے کن کن چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی. لیکن یہ ترتیب بھی بغیر حکمت کے تو نہیں، لہٰذا پورٹنٹ محبت، لہٰذا پورٹنٹ محبت. اس کو اگر ہم اس کو جبلت اور محرکات جو ہے انسان کے اس کے حوالے سے سمجھنا چاہیں تو دو نہایت بیسک ہر حیوان ہر لیونگ آرگنزم کے دو بیسک انسٹنکٹس ہیں، پریزرویشن آف اٹس سیلف، اپنے وجود کو برقرار رکھنا. یہ کشتی چلا رہا ہے کوئی جو ہے اینٹیں ڈھو رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ ہر حیوان ہر لیونگ آرگنزم کے دو بیسک، سورہ آل عمران، پریزرویشن آف اٹس سیلف، اپنے وجود کو برقرار رکھنا. یہ کشتی چلا رہا ہے کوئی جو ہے اینٹیں ڈھو رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کرنا پڑے گا، اور پیٹ کو بھریں گے نہیں تو مر جائیں. تو اس سے زیادہ پورٹنٹ کوئی اور محرک نہیں. ہر لیونگ آرگنزم جو ہے وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں، نمبر ایک. اور نمبر دو، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، نسل، بقائے نسل، تو نہایت بالکل برقرار رہے. میں نہیں رہوں گا، میرا نام رہے گا، میرا بیٹا ہوگا، بیٹے کا بیٹا ہوگا، میری نسل چلے گی، میرا خاندان چلے گا. یہ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ انسٹنکٹ ہے انسان کا، محرک عمل ہے. اور اس کے لیے دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طریقے سے جو چیزیں، اب یہ تو ایک مثبت انداز ہے، منفی انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا. اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں تمہارے دشمن ہے، تو مر جائیں. کیوں؟ ان کی محبت بہت کمی ہے تمہارے اندر، ان کی محبت کمی ہے، تبھی اس کا اندیشہ ہے کہ تم ان کی محبت کے زیر اثر کہیں غلط رستے پر پڑ جاؤ گے، غلط ذرائع آمدنی کو اختیار کر لو گے، کوئی اور شریعت کے احکام کو توڑو گے، ان کی محبت نہیں کرو گے. تو اس اعتبار سے جہاں تک کس کا تعلق ہے کہ جنسی جذبہ ایک بہت پورٹنٹ محرک ہے، میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن فرائیڈ نے اس کو بہت آگے بڑھا دیا. لیکن اس سے آگے میں جس کا قائل ہوں فرائیڈ اور اس کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ اس کی جو گہرائی ہے آبزرویشن کی، ایکوٹی آف آبزرویشن، اتنا ایکیوٹ اس کے اندر ایک مشاہدے کی صلاحیت موجود تھی کہ انسانی شخصیت کی جو دو پہلو میں نے عرض کیا تھا، ظاہری پہلو ہے، ایک مانوی شخصیت ہے میرے اندر اور آپ کے اندر، اور اس مانوی شخصیت کے تین لیولز ہیں جو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا. اور عظیم بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں صحیح صحیح وہ ریلیشن شپ بتایا ہے کہ ہر ہائر لیول اختیار کر لو، لوئر لیول کے اوپر ریسٹرینٹ، اس کی تدابیر کھینچ کر رکھتا ہے، اس کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے کہ یہ ایک حد سے آگے بڑھ نہ جائے. سب سے لو اڈ اور لیبیڈو، یعنی جس کو کہا جاتا ہے حیوانی جو داعیات ہے، انسٹنکٹ، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، شہوت کا نظریہ وغیرہ وغیرہ جو ہے، یہ اڈ اور لیبیڈو نفس. عام طور پر لفظ نفس ہمارے یہاں اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ونہ النفس عن الہوا اما من خاف مقام ربه ونہى النفس عن الہوا، اس نفس کو جو، اور اسی معنی میں سورہ یوسف کی وہ آیت میں نے تلاوت کی تھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اگرچہ اس میں مفسرین کے مابین اختلاف ہے کہ یہ قول کس کا ہے، آیا عزیز مصر کی بیوی کا ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو چھوڑ دیجیے. لیکن وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہمارے حیوانی داعیات ہیں یہ اندھے بہرے ہیں، یا خالی ہے، بھوکا ہے، کھانے کو مانگے گا، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ حلال ہو حرام ہو، اسے مرنا چاہیے. جنسی شہوت اگر اس کے اندر کوئی اشتعال پیدا ہو گیا ہے، وہ اپنی صرف گریٹیفیکیشن چاہتی ہے، تسکین چاہتی ہے، اس کے سوا اسے اس سے بحث نہیں ہے، جائز راستہ ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، صحیح ہے، حلال ہے، حرام، اس کو بحث. تو چونکہ یہ بلائنڈ ہے، اندھے بہرے، لہذا یہ حدود سے تجاوز کرنے والے، نفس الامارۃ بالسوء. اور یہ تو دو بنیادی سمجھیے، اور بھی تو اس کے اوپر محرک ہے، تو صرف اپنا زندہ رہنے کے لیے ہی کھاتا نہیں ہے، کچھ چٹکارا بھی ہے، چٹکارا چاہیے اسے، اچھے سے اچھا کھانے کو چاہیے. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے اوپر ہیں، لیکن بنیادی میں نے کہا تھا بیسک جو ہے وہ انسٹنکٹ دو ہی ہے، پریزرویشن آف دی سیلف، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. اس حوالے سے جو یہ داعیات ہیں، کیونکہ یہ اندھے بہرے ہیں، یہ کسی اخلاقی قانون کے پابند نہیں، لہذا ان کو کہا گیا ان نفس لامارۃ بالسوء. لیکن اس کو صحیح صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے خود پرائز، اس سے اوپر وہ کہتا ہے ایجوکیشن چاہتی، انسان کی شخصیت ہے کوئی ایگو خودی، یعنی مان رہا ہے کہ انسان کی مانوی شخصیت ہی میں کوئی شے ہے کہ جو اس نفس کو اس کی لگام کھینچ کر رکھنا چاہتی، رکو، ٹھیک ہے، تمہارا یہ تقاضا ہے، تمہاری یہ خواہش ہے کہ رکو، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یا یہ وقت اس کے لیے صحیح نہیں ہے. مختلف پہلوؤں سے انسان کی وہ جو اندر خودی ہے، ایگو ہے، کوئی شے تو ہے کہ جو روکی ہے اس کو، لہذا ایک ہائر لیول ہو گیا جس کو اس نے ایگو سے تعبیر کی، بھی کہہ دیں، انا بھی کہہ دیں. اس کے اوپر تیسرا معنی ہے اس نے سپر ایگو، اور اس میں بہت یعنی گمراہی والی بات ہے جو اس نے کی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر جو کچھ اخلاقی معیارات قائم ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کچھ کو برا سمجھا جاتا ہے، تو یہ صرف اس کی ایک ریفلیکشن ہے کہ جو ہانٹ کرتی رہتی ہے انسان کو، اور انسان کو جو ہے وہ اس کے عمل کو جو ہے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ ایگو سے بھی اوپر ایک شے ہے کہ جو در حقیقت خودی پر بھی اپنا تسلط چاہتی ہے، خودی کی تنابے رخ سپر ایگو، اور یہ خودی یا ایگو جو ہے یہ لگام کھینچ کے رکھتا ہے نفس. اگر اوپر کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا، ایگو بہت زیادہ فعال ہو جائے گی، اور اگلا کنیکشن ٹوٹ جائے گا، نفس نہایت فعال ہو جائے گا. لیکن یہ کہ چونکہ دونوں کے جو ہے لیول کے یہ جو ریسٹرینٹس ہیں، لہذا یہ انسانی شخصیت کے اندر یہ ایک توازن ان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو جہاں تک کہ ان تین لیول کا تعلق ہے، میں اس کی گہرائی مشاہدہ اس کا بہت قائل ہوں، سمجھا جاتا ہے کچھ. اور اس لیے کہ در حقیقت میرے علم کی حد تک، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، 65واں برس جو ہے زندگی کا، اس کا بھی اب ایک ڈیڑھ ہفتہ گزر چکا، دو ہفتے گزر چکے، آج تک جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بھی صرف انسان کی مانوی شخصیت کے تین لیول بیان کرتا ہے. ان کو ہمارے صوفیہ نے لطائف سے تعبیر کیا، اور صوفیہ کے ہاں لطائف خمسہ، لطائف ستہ، کچھ اور بھی ہیں اس میں، لیکن بیسک لطائف وہ بھی یہی تین مانتے ہیں، میں صرف ان تین کا قائل ہوں، اور کسی کو لطیفے کی بحال ہو جائے تیار نہیں. مانوی شخصیت جو انسان کی، اس کے یہی تین لیول ہیں. لیکن اس کے نام ہمارے ہاں کیا ہے؟ نفس، قلب، روح. لیول تین ہی، نفس، قلب اور روح، یہی تینوں بیسک جو ہے لطائف تمام خوبیاں مانتے ہیں. لیکن اس سے آگے پھر خفی افواہ مختلف حضرات اس کی تعبیر کی ہے، لیکن یا تو یہ کہ یہ بہرحال میری پہنچ وہاں تک نہیں، میری علمی رسائی وہاں تک نہیں، میرا قصور فہم ہے. بہرحال چونکہ میں نے اپنے علم کے بارے میں طے کیا. انسان جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے, ایتونی بشیء من کتاب اللہ وسنت رسولہ حتا ہو, میں کوئی بات نہیں مانوں گا کسے باشد کوئی ہو, لیکن میں تسلیم کروں گا تو کسی ایسے شخص کی بات جو دلیل سے منوائے مجھ سے, لیکن دلیل قرآن سے ہوگی یا محمد رسول اللہ کے فرمان سے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے علاوہ ہاں سائنٹیفک میدان کی چیزیں میں اور چیزوں بنیادوں پر بھی مان لوں گا, لیکن کوئی شے مانوی حقیقت کی حامل ہو یا کوئی شے جو عالم غیب سے متعلق ہو اس میں میں نہیں مانوں گا کسی شے کو جس کے لیے دلیل کتاب و سنت سے پڑھ. اس لیے میں صرف تین کو مانتا ہوں. اب اسی حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ لطائف صلاح کا نفس قلب و روح, اس پر میں تھوڑی سی بات بعد میں بھی کروں گا. ابھی میں صرف پرائڈ کے نظریے کے اندر جو مجھے یہ حق کا پہلو اور جو صحت کا عنصر نظر آیا ہے وہ میں نے اس کا آپ کے سامنے عرض کیا ہے. نمبر تین پر جدید نفسیات میں کچھ مکاتب میں فکر کہلاتے ہیں. کسے باشد نظریہ ہے انسٹنکٹس کا, جبلتوں کا. اسی طریقے سے واشن کا نظریہ ہے بیہیویئرزم کا. اور اسی طرح فلسفیوں میں سے لاک اور ہیوم جو ہے یہ امپیریسس فلاسفر کہلاتے ہیں. ان سب کا جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کچھ عوامل سے وجود میں آتی ہے اور پھر وہ مجبور محض ہے. جینز, آج ہم جانتے ہیں جینز, لیکن شروع کے فلسفی ابھی یہ جینز وینز کو نہیں جانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو قلب خراب, ہر انسان کی شخصیت کی تشکیل میں, اب لفظ تشکیل ذرا یہاں انڈر لائن کر لیجیے اس لیے کہ یہ لفظ میں پھر قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. ہر انسان کی مانوی شخصیت کی تشکیل میں پہلا فیصلہ کن عامل موروثی اثرات ہے. اب آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جین ضروری نہیں ہے کہ والدین ہی کو, والدین کے والدین, والدین کے والدین, یہ کہاں سے آ گیا جین, یہ الگ بات ہے کہ لیکن ہے وہ ظاہر بات ہے کہ یہ بات اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ پہلا تو عامل یہی ہے میں بیان کر رہا ہوں. پر انسان کو ایک شخصیت کا ایک بلو پرنٹ ملتا ہے. ثانیاً اس کے اوپر سارے اثرات ماحول کے, رنگ جو چڑھ گیا, آپ ایک کرسچن معاشرے میں پیدا ہوئے کرسچن ہو گئے, آپ ہندو معاشرے میں پیدا ہوئے ہندو ہو گئے, مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے مسلمان ہو گئے, اچھا اخلاقی معیار والا معاشرہ مل گیا آپ کی بھی اچھی سطح اخلاقی ہو جائے گی, کوئی اخلاقی اعتبار سے ابتذال کی طرف جو مائل ہے معاشرہ وہ آ گیا تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. آپ خربوزے کو دیکھو خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہ در حقیقت دو عامل ہیں کہ جنہیں شخصیت وجود میں آتی ہے, موروثی عوامل اور ماحول, اور ماحول ہی میں پھر تعلیم آ جائے گی, ترقین آ جائے گی, ایجوکیشن آ جائے گی, جو بھی اس سے اس کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں. یہ شے بھی ایک جزوی حقیقت ہے. اگرچہ اگر اس کو کل مان لیا جائے تو بہت بڑی گمراہی ہے. کل مان لیجئے تو پھر محاسبہ کس بات کا, جزا و سزا کس بات کی, پھر تو انسان مجبور محض ہو گئے. اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے جینز اچھے تھے, اس کا ماحول اسے اچھا مل گیا تھا, اس کو کائے کا کریڈٹ ہے. مسلمان ہو گئے, کام کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے جینز کے اندر وہ برائی تھی, وہ پتہ نہیں دادا پر دادا سگر دادا کی برائی اس کے اندر آ گئی یا ظاہر ہو گئی, وہ کیا کرے, وہ تو مجبور محض ہے. اور اسی طریقے سے اس کو ماحول برا مل گیا, اس کا اپنا چوائس تو نہیں تھا, یہ اسے مل گیا ہے, لہذا وہ کوئی بلیم نہیں کیا جا سکتا, اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. سارے اخلاق, دین, مذہب, بلکہ یہ کہ دنیا میں قانون, جزا و سزا, جیل اور فوج اور جیل اور یہ ساری عدالتیں اور آپ سب کی نفی ہو جائے گی. اور یہی نظریہ ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں, مجرم کو مریض سمجھا جاتا ہے, مجرم نہیں سمجھا جاتا سزا. اگرچہ لہذا بہت سے لوگ تو جرم کر کے جیل میں جا کے آرام سے رہتے ہیں, باہر جائیں گے معاش کے لیے محنت کرنی پڑے گی. خاص طور پر افرو امریکنز جو ہیں وہ جیل سے نکلتے ہیں پھر جرم کرتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں. اندر ان کے لیے بڑے ٹھاٹ ہیں, آرام ہے, ٹی وی لگا ہوا ہے, ہر شے کی سہولتیں حاصل ہیں. تو بوڑھے تو چھوکے یوں سمجھیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے, یہ تو کسی غلط ماحول کے اثرات یا غلط جینز کی وجہ سے کر بیٹھا ہے, لہٰذا یہ ہمدردی کا مستحق ہے. اسلام نے بھی تعلیم اس کو دی, کیونکہ تذکرہ ہو گیا تو میں کر دوں, ہمدردی ضرور کیجیے لیکن مل گیا ہے لہٰذا دیجیے. سزا سخت نہیں ہوگی تو معاشرے سے جرائم کا انسداد نہیں ہو سکے گا. ایگزمپلری پنشمنٹ کے ایک سب کو دی جائے اور سو کو کے ہوش ٹھکانے آ جائیں, یہ اسلام کا فلسفہ ہے. ورنہ جرم جو ہے اس کو فروغ ہوگا, وہ گھٹے گا نہیں, وہ بڑھے. بہرحال وہ علیحدہ بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر اس کو مان لیا جائے کل تو لحاظ جمرہ کل, لیکن انسانی شخصیت پر یہ اپلیکیبل ہے. انسانی شخصیت کا ایک عنصر ایسا ہے کہ جس کے اندر واقعتاً یہ دو عوامل کام کرے بڑے خاص ہیں، یہ کئی خاص حیولہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن کا لفظ جو تشکیل کا لفظ میں نے کہا تھا، قرآن کا لفظ شاکلہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا. اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے. شاکلہ کیا ہے؟ تشکیل ہوئی ہوئی ہے ان کی. یہ ہمارے تبلیغی بھائی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، تشکیل ہو رہی ہے، جماعت بنائی جا رہی ہے، سات آدمی ہے ان کا، یہ امیر ہے، تو تشکیل ہے. ورنہ شاکلہ، یہ شاکلہ وہی لفظ ہے کہ جو ہمارے مصری لوگ استعمال کرتے ہیں، پاٹن، پیٹرن. آپ کو کوئی چیز ڈھالنی ہے، لوہے سے کوئی پرزا ڈھالنا ہے، اس ڈھالنے کے لیے پہلے اس کا پیٹرن بناتے ہیں، اس کا مولڈ بناتے ہیں. اس مولڈ میں اب آپ نے پگھلا ہوا لوہا ڈال دیا تو اسی کی شکل اختیار کر لے گا، وہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتا. گویا کہ انسان کی مانوی شخصیت کے اعتبار سے ہر انسان کا اپنا ایک جدا گانا شاکلہ ہے. ہر شخص کی اپنی شخصیت کا ایک پاٹرن ہے، ایک پیٹرن ہے، فرب دو کو بھی شخصیت. اور جیسے کہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ون کین ناٹ آؤٹ گرو اسکن. دیکھیے کھال سے باہر تو میں نہیں نکل سکتا نا، میں کتنا موٹا ہو جاؤں، کتنے مسل اپنے بٹ بنا لوں، داما پہلوان کی طرح کے بنا لوں، کھال سے باہر نہیں جاؤں گا، کھال میری جو ہے وہ اور کھنچ جائے گی. لیکن یہ کہ بہرحال ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، اپنی کھال سے آگے نہیں نکل سکتا. اسی طرح وہ مانوی شخصیت اس مولڈ سے باہر نہیں نکل سکتا. البتہ اس مولڈ کے اندر ایک آزادی ہے، مولڈ بنا دیتے یا چوائس، اس کی آزادی ہے، وہ آزادی ہے، اس کی نفی اس سے نہیں ہوگی، لیکن وہ آزادی اسی کے حدود کے اندر استعمال ہوگی. اور چونکہ اللہ کو معلوم ہے میں نے کیا حدود اس کے معین کیے تھے، وہ جب حساب لے گا اس کے ریفرنس سے لے گا. اسی کو قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے مولڈ کے اندر جو وسعت تھی اسی کے حساب سے حساب لے گا، اسی کے پروپورشنل حساب لے لے گا. اس کے بڑے سپر کمپیوٹر ہیں، وہ ہر شخص کا مان کی طرح کے، ہر شخص کا شاکلہ اس کے علم میں ہے، کیا چیزیں جیون تھی، کیا پابندیاں اس کے اندر جیون تھی، لمیٹیشن کتنی جیون تھی، اور اس کے اندر کتنی صلاحیتیں اور ٹیلنٹس جیون تھے، وہ جانتا ہے، اس کے حساب سے حساب لے لے گا. نے بہت پتہ پایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی نفس کو اس کی وسعت، یہ شاکلہ وسعت، اس کو ذہن میں رکھیے، ہر نفس کیا ایک شاکلہ ہے اور اس کی اپنی ایک وسعت ہے، اس وسعت سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. البتہ اس وسعت میں اس نے کیا کیا، خیر کیا، شر کیا، بھلا کیا، برا کیا، اسی کے جو ہے کوانٹیٹی وائز، کوانٹیٹیولی جو ہے وہ اس کی پابند رہے گی، کوالٹی وائز جو ہے اس کا چوائس ہے کہ وہ ادھر جانا چاہتا ہے یا ادھر جانا چاہتا ہے. اب اس کے اعتبار سے میں آپ کو دو حدیثیں بھی سنا دوں. ایک حدیث کا تذکرہ تو یہاں پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہوگا یقیناً، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مشکات شریف میں جو کتاب الایمان کا آخری باب ہے، باب جیون تھی کی دوسری حدیث یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن کا معادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. انسان بھی معدنیات کے مانند ہے، جیسے سونے اور چاندی کی معدنیات ہے. البتہ اب سونے کی جو معدنیات ہے یا اس کا جو اور ہے، اور کے لیے مجھے یاد نہیں آتا اردو میں کیا لفظ ہے، کچی دھات کہہ لیجئے، لیکن اور کے لیے کوئی ایک لفظ میرے ذہن میں ہے نہیں، بہرحال شاید ہماری اردو زبان کا دامن اس میں تنگ ہے. جو بھی سونے کی اور ہے اس کو صاف کریں گے سونا بنے گا، اور میں وہ امپیورٹی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ چیزیں کچھ اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن اس کی صفائی کر دیں گے آپ، باقی چیزیں نکال دیں گے تو سونا بنے گا. تو بات ہے بابو اور ہے، کتنی ہی صفائی کر لیجیے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بنے گا نا. لوہے کی ہے اس کی صفائی کیجیے، لوہا بنے گا، نہ چاندی بنے گی نہ سونا بنے گا. تو جیسے یہ اور سے اناسو مہاجنو، یہ بھی معدنیات کے مانند ہے، کم آجن الذهب والفضه، جیسے کہ سونے اور چاندی کی معدنیات، خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام، جو ان میں سے جاہلیت میں بہترین تھے وہی اسلام میں بہترین ہوئے یا ہوں گے، اذا فقهوا، اردو میں کیا کہ انہیں صحیح فہم حاصل ہو گیا. یعنی جو ان کی شخصیت کا پاٹن تھا وہ تو وہی ہے. اب انہیں ایمان نصیب ہو گیا ہے, اللہ کا علم, تفقہ, اللہ کی معرفت, آخرت کا فہم اور علم. اب جب یہ ہو گیا ہے اب وہ سونے کی اور جو ہے صاف ہو کر سونا بن گیا. چاندی کی اور کو اگر وہ علم اور تفقہ حاصل ہو گیا وہ چاندی, وہ کھڑی چاندی, چمکتی ہوئی چاندی بن جائے گی. لیکن چاندی چاندی رہے گی, سونا سونا رہے گا, ابو بکر رہیں گے, عمر عمر رہیں گے. کیا بنے گا نہ چکو مراتب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شخصیت کے پیٹرن میں, اس میں کوئی بنیادی فرق واقع نہیں ہوگا, شخصیت کا پیٹرن وہی رہے گا. اس سے بھی زیادہ واضح حدیث اور ہے, عن الزہری ان ابا الدرداء قال رضی اللہ عنہ, زہری سے روایت ہے کہ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا, اور یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے, بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکر ما یقول اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, تو ہم کچھ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے, کیا حالات ہیں, کیونکہ حضور نے بھی بہت سی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں, بہت سے حالات کی خبریں دی ہیں. انہا ستکون فتنۃ والی حدیث بہت مشہور ہے. تو اسی حوالے سے صحابہ یہ بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو کر رہے تھے, تو حضور نے کچھ اوور ہیئر کیا ہوگا, سن لیا ہوگا کہ کیا میرے یہ صحابی جو ہیں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا, کوئی کسی کی بات آئی ہوگی سامنے جس پر کہ تبصرہ یہ ہے, لیکن یہ ہے ہمارے لیے اصل جو ہیرا ہے وہ نور تعالیٰ عنہ محمد کا. حضور نے فرمایا, اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ فصدقوا, واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقہ فلا تصدقوا وانہ لیصیر الی ما جبل علیہ. اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا, ہل گیا, زائل ہو گیا, پہاڑ کیسی شے ہے, تو بہرحال اس کا امکان تسلیم کر لینا کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر آدمی سچ بولنے والا ہے تو سچی بات اس نے سچ کہا ہے, وہ تو پھر آپ راوی کو دیکھیں گے کہ سچا ہے کہ نہیں, تو بہرحال تصدیق کر سکتے ہو. لیکن اگر تم یہ سنو کہ کوئی شخص جو ہے اس کی سرشت یا خلقت بدل گئی ہے یا جبلت بدل گئی ہے, کبھی نہ مان لو. وَإِنَّهُ يَسِيرُ عَلَى مَا جُبِلَ. اب یہاں دیکھیے بہت خوبصورت یہ فصاحت و بلاغت جو ہے عربی زبان کی, جبل پہاڑ, جبلت حروف اصلیہ وہی ہے, پہاڑ ہی کی طرح اٹل ہے انسان کی اندرونی شخصیت. جیسے پاسمے تم, ایسے ہی وہ جبلت جو ہے انسان کی وہ اٹل. لہذا پہاڑ کے اگر ہلنے کا تم سے ذکر کیا جائے اس کے امکان کو تو رد نہ کرنا, لیکن کسی انسان کی اس اندرونی شخصیت کے بارے میں, جبلت جس پر کہ اس کی جبلت بنا دی گئی ہے, اگر اس کے اوپر کوئی کہے کہ اس میں کوئی تغیر آ گیا, کبھی نہ ماننا. اور وہ لا محالہ اگر کوئی وقتی طور پر کوئی اثر اور آ بھی گیا, انہ یسیر و الی ما جبل علیہ, وہ پھر لوٹ جائے گا, ادھر ہی جائے گا جس کی کہ اس کی جبلت بنا دی گئی ہے. نہیں تو بارہ تصریح جبلت جو ہے میں نے آپ کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے بتایا کہ یہ بہت مطابقت رکھنے والا ہے, لیکن کل بنا دیں گے تو گمراہی تباہی ہے. اسی طرح آئیے, ایڈلر ہے ایک فلسفی نفسیات کا ماہر, اس نے کہا ہے کہ انسان میں بہت بڑا پوٹنٹ جذبہ جو ہے وہ دی ارض ٹو ڈومینیٹ, حب تفوق. آپ مجھ پر چاہتے ہیں دھونسے مانا, میں آپ پر چاہتا ہوں دھونسے مانا, فلاں یہ چاہتا ہے کہ میرا بول بالا کی وہ اٹکا میرا بول بالا ہو, عرض کی ڈومینیٹ. اب یہ بھی دیکھیے مشاہدے کی حد تک صحیح, قرآن مجید میں 6 مقامات پر, ورنہ ویسے 4 مقامات پر تو صراحت کے ساتھ ہے کہ انسانی معاشرے میں تشدد و افتراق جتنا بھی ہوتا ہے وہ صرف ایک لفظ سے قرآن تعبیر کرتا ہے, بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم. قرآن مجید اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت الاختلاف ہے, تیسرے پارے کے شروع میں میں نے سورہ بقرہ کی چند بڑی بڑی آیتوں کو نام دیے. آیت البر ہمارے منتخب نصاب کا دوسرا سبق ہے, آیت الآیات اسی طریقے سے یہ آیت الاختلاف. اختلاف کیوں ہوا؟ کان الناس امتا واحدۃ فاختلفوا, اختلاف ہوتا رہا ہے, اختلاف کو قرآن برا نہیں کہتا. اختلاف جب افتراق بن جائے اس کے بنا پر جھگڑے شروع ہو جائیں، اس کے بنا پر ایک دوسرے کا مجھے کی جائے، ایک دوسرے کا جو ہے گلا کاٹا جائے، یہ اضطراب جو ہے تشدد و اضطراب، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ بغی بین. اور بغی بین وہی شے ہے جس کو کہ اس نے دیکھا ہے، یہ ارض ٹو ڈومینیٹ، شخصیت کے اندر، انسان کے اندر یہ بھی ایک جذبہ ہے. اور اسی کو در حقیقت اگر آؤ گہرا آپ دیکھیں گے، دنیا میں جن لوگوں نے بھی کچھ کام کیا ہے ان نے ابتدا میں اس جذبے کا ہونا لازم ہے، ورنہ کیا کام کریں گے؟ اختلاف ہے، تیس وقت کی سطح پر بیٹھے رہیں گے. آدمی اوپر اٹھتا ہے، وہ ناموری چاہتا ہے یا کچھ اور چاہتا ہے، کچھ دولت زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، یا اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، تبھی تو وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، ورنہ آرام سے بیٹھے کیوں زیادہ محنت ہے؟ اور اسی کے نتیجے میں دنیا میں کوئی کام بھی ہوگا. اس اعتبار سے صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ پھر مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انسانی شخصیت کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اور آپ بھی مانتے ہیں، شاکلہ بھی قرآن میں ایک بات جو بلا علیہ حدیث میں آ گیا، الناس کل معاون والا محمد مبنی آ گیا، تو یہ عمر کے کس ایج پر جا کر یہ شاکلہ بنتا ہے؟ بڑا پیارا سوال تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب نفسیات کے طالب علم بھی تھے وہاں، اساتذہ بھی تھے. ایک تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہو گیا، باپ کا جو نطفہ آیا ہے سپرمیٹوزوان وہ بھی جین لے کر آیا ہے، ماں کا جو اووم ہے وہ بھی جینز لے کر آیا ہے. اب ان جینز میں جمع ہو کر پھر کون سا جین آگے آ گیا، کون سا پیچھے رہ گیا ہے، یہ تو ہم تو نہیں جانتا، لیکن شاکلہ بننا شروع ہو گیا. پھر کس ماحول میں، کس آب و ہوا میں، وہ نو مہینے جو بطن مادر میں اس نے گزارے ہیں، آخر وہ ماں کے خون کے اوپر جو پل رہا ہے، اس سے اس کی کیا خصوصیات اس کے اندر شامل ہوتی چلی گئی، باہر آ کر کس ماحول میں رہا، کس موسم میں رہا، کس طرح کی فضا میں بنتا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، 40 برس کی عمر ہے انسان کی ایز اے رول، جہاں آ کر اس کی نفسیاتی شخصیت کی تکمیل ہوتی. ایک ہے اس کی پیوبرٹی فزیکلی، انسان جو ہے انا تو جسمانی اعتبار سے بالغ ہو گیا، وہ تو بہت جلدی ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ جسمانی اعتبار سے تو جو اس کی ذہنیت ہے، وہ 25-30 برس کا جوان جو ہے وہ گویا کہ سب سے زیادہ قوت والا، سب سے زیادہ متحرک، اس کے بعد سے تو کچھ نہ کچھ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اور 40 کے بعد تو سری ڈکلائن جو ہے انسان کی جسمانی جو قوا ہے ان کے اندر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. لیکن مانوی شخصیت، نفسیاتی حیات اور شاکلہ کسی انسان کا 40 برس کی عمر میں بنتا ہے. اگر نوجوانی کے زمانے میں کہیں اس میں یہ بدل رہی ہو، کہیں کچھ اور رہا ہو، کہیں اس کے اندر ارض ٹو ڈومینیٹ رہی ہو، کہیں ناموری ہو، کوئی حرج نہیں ہے، 40 برس کے بعد بھی رہ گیا تو تباہی ہے، پھر بربادی. یہاں آ کر میچور ہو جانا چاہیے. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج توز حال تفلی نگشت. ہمارے پرانے یہ شعرا شیخ سعدی، بڑے گہرے ماہر نفسیات تھے یہ لوگ، اور یہ کوئی تعلق ہے نا آخر کے قرآن مجید میں انسان کی، وہ تو بہت 40 برس دے گئے. حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایکسپشن البتہ ہوتے ہیں، صاحب نے سوال کیا پھر کہ حضرت مسیح ایکسپشن دے، میں نے ایک جملے میں جواب دے دیا، ایکسپشن پروو دی رول. ایکسپشن تو ہوتے ہیں، نہ صرف حضرت مسیح، حضرت یحییٰ بھی اس ایکسپشن میں شامل ہے. آتیناہ الحکمت، اور اس کے اندر بچپن ہی میں حکمت اور دانائی ہم نے اسے عطا کر دی. اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر کوئی کام کرنا چاہے تو یہ قوانین طبیعہ اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے. آگ جلاتی ہے، حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، قانون یہ جلائے گی. پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، سمندر نے یا دریا نے اس سطح کو برقرار نہیں رکھا حضرت موسیٰ کا عصا لگنے کے بعد، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. بڑے گہرے یہی ہے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. قانون یہی ہے کہ انسان کی نفسیاتی پختگی کی عمر 40 برس ہے، مانوی شخصیت اس کی جہاں بنتی ہے. اس کے بعد بھی اگر ان کھلونوں سے آدمی کھیلتا رہے تو مزاج تو از حال تفلی نہ گشت، پھر معلوم ہوا کہ بچپنا ہی بچپنا ہے. چاہے 80 برس کی عمر ہو گئی ہو، 80 سال بوڑھے بھی بچے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے کہ ان کے اندر وہی لوور انسٹنکٹس جو ہیں وہ ان سے کھیل رہے ہوتے، وہ ان سے نہیں کھیلتے، وہ انسٹنکٹس ان سے کھیل رہے ہوتے. لیکن یہ ہے کہ عام جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں وہ شرط سے ہوتے پختہ ہو جاتا ہے. تو بغیم بینہم یہ بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے قرآن مجید اس جزوی جو نظریہ ہے حب تفوق کا اس کی تائید کرتا ہے. پانچویں بات ہے یونگ. ویسے تو وہ جے یو این جی یونگ لکھا جاتا ہے لیکن یونگ ہے یہ. یہ فرائیڈ ہی کا ہم اثر بھی ہے. فرائیڈ سے بعض باتوں میں متفق بھی ہے بعض میں بڑا شدید مخالف بھی ہے. فرائیڈ کے نزدیک انسان کی نفسیاتی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب مذہب ہے نفسیات. اور یونگ کے نزدیک انسان کی نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا سب سے بڑا ذریعہ مذہب ہے. گویا کہ یہ دو چیزیں جو ہے ایک اعتبار سے تو بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اس کا اپنا مشاہدہ ہے کہ جو بھی چونکہ سائیکیٹرسٹ تھا جو بھی آتے تھے نفسیاتی مریض تو جن کے اندر کچھ کوئی بھی مذہبی عقیدہ ہوتا تھا کوئی آخر کسی ہستی کا تصور ہے اسے آپ گاڈ کہہ لیں اسے آپ اسے پرماتما کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو اس کو ریکور کر جانے کے چانسز زیادہ تھے بنسبت اس کے کہ جو نہیں مانتا کہ اندھا بہرا مادہ ہے اس کے سوا کہنا ہوم. اب ظاہر بات ہے اسے کوئی سولیس ملے گی تو کہاں سے اطمینان ہوگا تو کہاں سے اروت اس کا کوئی ملے گا وہ کنڈا جس کو پکڑ کے آدمی مضبوطی کے ساتھ جو ہے سیکیور ہو جائے وہ کہاں سے ملے گا. تو یونگ کا اور فرائیڈ کا اس اعتبار سے تو بڑا تضاد ہے لیکن اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا یا صرف آج گنوا رہا ہوں. یونگ نے انسانی شخصیت کے آرکیٹائپس آف دی کلیکٹو کنکانشس اور پھر انسان کی ذاتی اور شخصی شخصیتوں کے بھی کچھ آرکیٹائپس بیان کیے ہیں ایکسٹروورٹس انٹروورٹس انسان کی اور میں پھر اکثر دیتا ہوں کہ صدیقین اور شہداء کے مابین فرق جتنا ان دو اصطلاحات کے حوالے سے سمجھنا آسان ہے اور کوئی شکل موجود نہیں. قرآن کی بڑی بنیادی اصطلاح ہے انہم علیہم کون ہے چار ہیں انبیاء وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اب ان میں سے ٹاپ لیول بھی ہمیں معلوم ہے نبی عام لیول بھی معلوم ہے صالحین نیک نیت اور ملے گی تو انسان مسلمان مومن بیچ میں یہ دو جو ہے صدیق شہید کے معنی کیا ہے ان کی کیا حقیقت ہے. سورہ حدید میں بھی یہ لگتا ہے اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم وہاں بھی آیا. یہ حضرت یوسف کو دیکھنے والوں نے جیل کے ساتھیوں نے کہا تھا یوسف ایھا الصدیق. اسی طریقے سے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے امہ صدیقہ حضرت عیسیٰ کی والدہ صدیقہ تھی. پھر ابو بکر کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں. یہ کیا ہے آخر اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس کو میں نے کہوں کہ صدیق کیا ہے بارہا اور میری تحریریں بھی اس پر موجود ہیں. یہ بھی آرکیٹائپس ہیں انسانی شخصیت کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دروبین غور و فکر سوچ وچار حقیقت نفس الامری کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں یہ کائنات کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم ہونا چاہیے کون ہوں کہاں سے آیا ہوں یہ کائنات کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. ایسے لوگ جو ہے غور و فکر کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھے ہوئے بلکہ تنہائی انہیں پسند میں یہ دو وہ مجلس میں گھلنا ملنا انہیں پسند نہیں ہوتا کھیل کود سے انہیں مناسبت نہیں ہوتی غور و فکر. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسٹروورٹ باہر کی دنیا میں مگن بیٹھے ہیں مجلس میں ہیں خوب گفتگو کر رہے ہیں مجلسی گفتگو کے بڑے ماہر ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا لطیفہ بیان کیے چلے جا رہے ہیں یا یہ کہ کوئی اور باہر کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ ان کی بھاگ دوڑ ہے سیر شکار ہے یہ ہے وہ ہے ایکٹیو ہوتے ہیں بہت وہ حقائق کی طرح متوجہ نہیں ہوتے. یہ دو بنیادی طور پر انسانوں کی عظیم اکثریت ان یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی. میرا موقف یہ ہے کہ انٹروورٹس کے سامنے جب حق آتا ہے کیونکہ خود متلاشی تھے کہیں نہ کہیں تک خود بھی پہنچ گئے تھے پھر ہم تسلیم کرتے صدیق. اور یہ جو ایکسٹروورٹ ہیں یہ سوچتے نہیں یہ کیا رہا ہے. حضرت حمزہ کی مثال سامنے رکھیے. چچا بھتیجے کا رشتہ ہے حمزہ اور حضور کے مابین گھلنا ملنا رشتے میں خالہ زاد بھائی بھی بنتے دودھ شریک بھائی یہ بہت گہرا رشتہ ہے عرب کا رضائی بھائی ہے ساتھ کھیلے ہوئے ہمجولی. جب رضائی بھائی ہے تو ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی انتہائی محبت ہے حضور سے. لیکن حضرت حمزہ کو 6 برس تک ادھر توجہ نہیں ہوئی میرا بھتیجا کیا رہا ہے. دلچسپی نہیں. تیر کمان کندھے پہ ڈالی ہے, تلوار لی ہے اور نکل گئے. اب وہ ہفتے ہفتے نکلے ہوئے شیر آ کے اندر وہیں کو شہ ماری ہے, شکار کیا ہے, کو کھایا پیا ان جا ادھر ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی یہی نقشہ سامنے آتا ہے, اس لیے وہ روایات آتی ہیں کہ حضرت ابراہیم دو مرتبہ ملاقات کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل نہیں تھے, کئی دن انتظار کیا وہ آئے نہیں تو چلے گئے وہ وہاں سے, صرف بیوی کو ایک پیغام دے کر چلے گئے. حضرت اسماعیل کے یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے مانوی فرزند جو ہے شخصیت کے اعتبار سے حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام. چھ برس تک کوئی فکر ہی نہیں, اور جب ایمان لائے ہیں وہ بھی جذباتی طور پر ایمان لائے ہیں کہ شکار سے واپس. دودھ سے کنیز نے کہا گھر میں گھسے بھی نہیں ابھی, آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کی بڑی توہین کی ہے, بڑی گستاخی کی, گھر میں نہیں گھسے, وہیں واپس گئے جہاں بیٹھا ہوا تھا ابو جہل اپنا پرا جما کے, اور وہاں جا کر کہا تم نے یہ معاملہ کیا ہے محمد کے ساتھ, اور کمان دے کر ماری, سر پر سر پھٹ گیا اس کا. اور اسی وقت کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس پر ایمان لایا اور میدان میں مقابلہ کروں. یہ ایمان حضرت حمزہ کے ایمان کی کیفیت, گویا کہ اندر کوئی چیز تھی بس پھٹنے کی دیر تھی, لیکن یہ کہ وہ پھٹ کیوں نہیں رہی تھی اس لیے توجہ ہی اس لیے کہ وہ رواج فطرت اندر تھی, لیکن اوپر غلاف تھا وہ غلاف پھٹا ہے ایک جذباتی تحریک, جبکہ ابو بکر صدیق اس کے برعکس ہے. تو حضرت ابو بکر حضرت عثمان ان کو ایک لیول پر رکھیے صدیقین میں سے, حضرت عمر حضرت حمزہ یہ شہداء میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اب گزر بھی چکا ہے یوم شہادت, میرا جو کتاب کیا ہے شہید مظلوم اس میں یہ سارے مضامین غنیز نے کیا ذن نورین اس اعتبار سے کہ نور صدیقیت اور نور شہادت جمع ہو گیا ان میں, شہید بھی ہو گئے بالفعل, اور ہے اپنی اصل کے اعتبار سے شاطلہ کے اعتبار سے ماں جبیلا علیہ کے اعتبار سے صدیق ہے. ذن نورین اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضور کی دو لخت جگر دو بیٹیاں جو ہیں ان کے نکاح میں آئی ہیں. ذن نورین نہ معلوم اور کس کس اعتبار ہے, میں نے تو شاید اس میں پانچ سات جو ہے پہلو گنوا دیے. دو ہی مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ حضرت عثمان موجود نہیں تھے لیکن فطرت اندر تھی موجود, فرض کیا ہے. غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے, شریک نہیں تھے, حضور نے ان کو فرض کیا ہے کہ موجود ہے, ان کو حصہ لیا مال غنیمت میں سے. اسی طریقے سے بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے, وہ تو مکہ میں تھے, انہی کے تو قطعی کی افواہ ہو گئی تھی جس کے اوپر بیعت رضوان لی گئی ہے, لیکن وہاں بھی حضور نے خود اپنا ہاتھ اپنے دست مبارک پر رکھا, یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت ہوں. یہ معاملات دو دو چیزیں ہیں کچھ ان کی زندگی میں, نورین کے بہت سے مظاہر ہیں, وہ ان دنوں میں آپ خاص طور پر اس کتاب کو مطالعہ کر لیجئے کہ دور صدیقین اور شہداء کے لیے. اور وہ بات میں لکھ چکا ہوں, بعض ذرات کو شدید اعتراض بھی ہے. میرے نزدیک جو تیسری اصطلاح ہے ایمبی ورڈ, اور یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے, ایمبی ویلنس اور ایمبی ورڈ. ایسا شخص جو ہے اس کے اندر عدم توازن دماغی کا امکان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے, اس لیے کہ ایمبی ورڈ جس کی کہ قواعد فکریہ قواعد عملیہ دونوں ٹاپ پر ہیں, بدر میں موجود بازی نے صدیقین میں قواعد فکریہ بہت بیدار, قواعد عملیہ اس کے نیچے دبے ہوتے ہیں. شہداء میں ایکسٹروورٹس میں قواعد عملیہ بہت چاق و چوبند, لیکن قواعد فکریہ اس کے نیچے دبے ہوتے ہیں. دونوں قواعد فکریہ اور قواعد عملیہ دونوں سپریم پر ہوں, جیسے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے حضور کے بارے میں کہا ہے نمبر ایک پر, اس لیے رکھا ہے دی ہنڈریڈ میں, از دی اونلی پرسن ایکسٹریملی یا سپریم چکا ہوں ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. اسی معنی میں کہہ رہا ہوں قواعد ذہنی میں بھی ٹاپ, قواعد عملی میں بھی ٹاپ, اور ان دونوں میں توازن. یہ ایک ہی شخصیت ہے نسل انسانی کی, ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ ان کا ایک عکس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرا موقف ہے اور میرا کتابچہ موجود ہے, مسیل عکس مسیح صرف, اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال مسیح کسی ہے, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. وہ آپ نے کسی اور اعتبار سے کہا, جیسے حضرت عثمان کو ذن نورین کسی اور اعتبار سے کہا گیا, دو بیٹیوں سے شادی ہوئی حضور کی, لیکن یہ کہ یہاں پر بھی اگرچہ مسیل مسیح حضور نے کہا اس اعتبار سے کہ مسیح کے بارے میں بھی دو انتہائی حالتیں ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے انہیں خدا بنا لیا, عقیدت میں اتنا غلو کیا, اور کچھ لوگوں نے دشمنی میں اس انتہا کو اپنے آپ کو پہنچا لیا کہ انہیں مرتد قرار دے کر اور انہیں قرار دیا. یہ دوسری بات ہے, اللہ نے بچایا اٹھا لیا. لیکن یہ کہ یہ دو انتہائیں ہوئی ہیں, اسی طریقے سے علی تمہارے بارے میں بھی دو انتہائی والے گروہ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں, اور ہو گئے. ایک وہ سبائی طبقہ ہو گیا جس نے حضرت علی کو خدا قرار دیا, عبداللہ ابن سبا نے فتنہ اٹھایا خدا بنا دیا, اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو کہ ناسبی بھی کہا گیا ہے اور جن کو خارجی بھی کہا گیا, جنہوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقسیم کی, واجب القتل قرار دیا, اور ایک آپ تمہاری مساجی نے ہی حضرت علی کو شہید بھی کیا. وہ اس اعتبار سے, لیکن میرے نزدیک وہی شے یہاں پر ایک اور اعتبار سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عکس کامل جو ہے جامعیت کے اعتبار سے, ایک عکس وہ حضرت علی کی شخصیت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی ہے یہ بہت شاز مثالیں ہوتی ہیں دنیا میں. اب آئیے, جو میں نے کہا تھا کہ ان تمام نظریات میں جو اصل گمراہی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو جب صرف اس کے مادی یا حیوانی وجود کہ یہ دو انتظام سمجھ لیا گیا تو یہ سارے فلسفے نظریے جزوی طور پر صحیح ہو کر بھی نتیجے کے اعتبار سے انتہائی گمراہ کل بن گئے. اگر یہ بات سامنے رہتی کہ انسان کا حیوانی وجود ٹھیک, وہ ارتقا پا کر وجود میں آیا ہو, وہ ظلوم بھی ہے, جہول بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے, اس میں سیکشوال انسٹنکٹ بھی ہے, پریزرویشن آف دی سیلف بھی ہے, پریزرویشن آف دی اسپیشیز بھی ہے, ارج ٹو ڈومینیٹ بھی ہے, پھر اس کے اندر آرکیٹائپس بھی ہیں, مختلف شخصیتوں کے پیٹرن بھی ہیں, سب ٹھیک. لیکن انسان کل, لیکن میرے نظر گمراہی کہاں ہے در حقیقت, جہاں انسان کو کل یہی سمجھ لیا جائے. حقیقت کیا ہے, اس کے قریب کچھ فلسفیوں میں سے صرف ایک فلسفی آیا ہے مغربی فلسفہ میں سے, ڈیکارٹ. اس نے کہا ہے کہ انسان کی شخصیت کے اندر دو چیزیں بالکل جدا گانا ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں, ایبسولیوٹلی پیرلل, ریڈیوسیبل اینڈ ڈسٹنکٹ سبسٹانسز. دو چیزیں ہیں کہ جن کو آگے آپ اور ریڈیوس نہیں کر سکتے. فلسفے ڈسٹنکٹ ہیں, ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں, دو سبسٹانسز ہیں, دو بنیادی حقیقتیں ہیں کہ جن سے مل کر انسان بنا ہے. لیکن اس نے کہا ہے اس کو صرف مائنڈ اینڈ باڈی, ایک جسم ہے ہمارا جس نے کہ جس کو وہ کہتا ہے ریس ایکسٹینسا, وہ جسم کی جو اسپیس آکوپائی کرتا ہے, اس کا وزن ہے, اس کا جسم ہے, اس کا اس نے کوئی کچھ نہ کچھ حصہ جو اسپیس میں سے آکوپائی کیا ہوا ہے, یہ اس کا مادی وجود ہے. لیکن ایک اس کے اندر جو یہ فیلنگ ہے, انسان کو پرنکنگ ہے, ایکسپیرئنس ہے, یہ کوئی اور شے, اس کا اس سے تعلق نہیں, اس مادی وجود سے تعلق نہیں, کسی اور شے سے تعلق. اس کو وہ کہتا ہے ریس کوگنیٹا, کہ وہ چیز کوگنیٹنس, جو چیز ریکگنائز کرتی کسی شے کو کہ یہ ہے, اس کی حقیقت کو پہچانتی, وہ پہچاننے والی شے یہ جسم نہیں ہے, کوئی اور شے. یہ ہے در حقیقت اس کا نظریہ جس کو کہ کارٹیزین ڈوئلزم کہتے ہیں. دنیا فلسفہ میں اور بلکہ یہاں سٹانسز بھی بیان کر دوں جو میں نے اپنے چھوٹے سے کتاب کی عظمت سوم میں بڑی تفصیل سے بیان کی, عہد حاضر کے بہت بڑے بڑے اسلامی اور دینی مفکرین بھی اس مغالطے میں مبتلا ہیں, جن کو ریڈکشنس کہا جاتا ہے, ریڈیوس کرنا انسان کے وجود کو صرف ایک میں, ایک ہی وجود ہے, کوئی ڈوئلزم نہیں ہے, کوئی روح اور مادے کا کوئی علیحدہ معاملہ نہیں ہے, کوئی مائنڈ اینڈ سول کا علیحدہ مسئلہ نہیں ہے, کوئی مائنڈ اینڈ باڈی کا کوئی علیحدہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے غالب اس وقت کا جو معاملہ ہے دنیا میں, جو غالب فلسفہ ایکسپیرینس ہے جگہ ہے وہ یہ. اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے مفکر اور فلسفی بھی بہت کچھ اسی سے متاثر ہیں. فلاسفہ کے میدان میں اس گروہ میں ڈیکارٹ ہے, لیکن میں نے جو کچھ قرآن مجید سے آج تک سمجھا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص یہ بات نہیں سمجھتا وہ دین کی اصل بنیادی حقیقت کا شعور ہی حاصل نہیں کر سکتا, اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے, اور یہ مرکب وجود انڈیپینڈنٹ ہے, دو مرکب دو وجود ہیں, انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر, کی عظمت سفیشنٹ ان ایچ ادر, سفیشنٹ ان دیم سیلف. ایک وجود حیوانی وجود ہے, ایک وجود
روحانی وجود، انڈیپینڈنٹ، سیلف سفیشنٹ، ہر اعتبار سے ساری ضرورتیں خود پوری کرنے والے وجود، ان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے. کیسے جوڑ دیا گیا یہ ہم نہیں جانتے، جو ہم نہیں جانتے اس کا اعتراف. لیکن اگر کوئی اس کی بنا پر ہمیں چیلنج کرے گا تو ہم جواب دیں گے کہ جسم میں جان کیسے جڑی ہوئی ہے، یہ کہ ہمارے مفرد کوئی فیزیولوجسٹ یہ بتا سکے کہ جان کہاں ہے، دل میں ہوتی ہے یا کہیں دماغ میں ہوتی ہے، جان کہاں ہوتی ہے؟ اس نے پتا، آج تک نہیں پتا. میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہا کرتا ہوں، بارہ آپ نے سنا ہوگا، نیند کا ہی پتا نہیں ہے. کوئی سوئچ ہم آن کرتے ہیں بجلی ہو جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، آف کرتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے شعور پہ اندھیرا آ گیا، رات آ گئی، کوئی سوئچ تو ہوگا نا اندر کہیں، پتہ ہی کون سا سوئچ آن ہوتا ہے کہ جاگ جاتا ہے، شعور بیدار ہو گیا. یہ ساری اصل لطیف حقائق تک انسان بالکل اسی آیت کے مصداق، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، علم حقیقت جس کا نام ہے اس میں سے تمہیں بہت کم حصہ ملا. یہ علم مادی ہے، بڑھتے چلے جاؤ، تمہارا مادی ایکوائرڈ نالج آبزرو کرو، دیکھو، نتیجے نکالو، کمپیوٹر کو یوز کرو، دماغ کے کمپیوٹر کو، علم بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھتا جائے گا یہ. لیکن علم حقیقت، علم نفس الامر، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، یسالونک عن کوئی روح من امر ربی، وما اوتیت من العلم الا قلیلا. یہ میدان تمہارا جو ہے بس جو بتا دیا گیا مان لو، اس سے آگے جو ہے اس کی کنہ تک پہنچنا، اللہ کو مانو، اللہ کی ذات کی کنہ کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہ. اس کے بارے میں غور و فکر کرو گے، والبحث عن کنہ الذات اشراک، شرک میں مبتلا ہو جائے. العجز عن درک الذات ادراک، اصل ادراک اور معرفت اسی شے کا نام ہے کہ انسان سمجھ، بالکل ذات میرے فہم اور تخیل کے دائرے میں نہیں آ سکے، یہی معرفت. معلوم شد کہ ہی معلوم نہ شد، یہی سب سے بڑا اونچا مرحلہ ہے. تو جیسے اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، ویسا اس روح کا معاملہ ہے، ویسے ہی حقیقت نفس الامری کا معاملہ ہے. میں جو بتا دیا جائے مانو. بہرحال میرے نزدیک یہ دو مکمل وجود ہیں، ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے، زموتی تمنلے عالم خاک و آب و باد، ہوا اور پانی اور خاک کے اس عالم سے، یہاں سے وجود میں آیا، سائنس بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے. دوسرا وجود کہیں اور سے آیا ہے، یسلون کال روح کل روح میں نمبر رب، یہ نہایت پست ہے، اسفل سافلین میں، وہ نہایت بلند ہے، اس کی نسبت ذات العجز ذات ہے. ونفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونک. اب اس سے اونچا تو کوئی اور، ویسے تو اور بھی اس کے اکرام میں اور اس کے اعزاز میں اور اس کی مدح میں اللہ نے جو جو باتیں کہی ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فَسَجَدَ مِنَ الْخَلْقِ وَكُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام ملائکہ جو ہے سجدے میں گر رہے. نیچے اونچی بات کیا ہو. لیکن دوسرا جو ہے ہمارا حیوانی وجود، وہ ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، عجول بھی ہے، حضور بھی ہے، ضعیف بھی ہے. یہ قرآن مجید کی پانچ آیتوں کا حوالہ دے رہا ہوں. کیا تضاد ہے؟ بہت بڑا تضاد ہے. اگر انسان کی شخصیت ایک ہے تو یہ تضاد ہے. ہاؤ ٹو ریزالو دس کنٹرڈکشن. وقت فیہ کان ظلوما جہولا انہ کان عجولا، خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا، ظلوم، جہول، حلو، تربلا، عجول، بہت جذبہ. تو ساری کی ساری جو ہے، کہاں یہ حجم ہو رہی ہے، کہاں وہ مدہ ہو رہی ہے، ان میں تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں. نسبت یہی ہے کہ دو وجود ہیں، وجود حیوانی اسفل سافلین، وجود روحانی تمام ملائکہ احسن تقویم، وجود روحانی عالم بالا، عالم امر کی شے، وجود حیوانی عالم خلق، عالم اسفل کی شے. وہ وجود حیوانی، حیوانی ظلوم اور جہول اور عجول اور حلو اور ضعیف، اور وہ وجود انسانی یا وجود روحانی، خلق تو ہوں میں یدیا فض اللہ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، جھکایا گیا تمام لوگ. یہ ہے در حقیقت، اس بات کو سمجھیں گے. ارواح پہلے پیدا کی گئی تھی، یہ بارہ میں بیان کر چکا ہوں، انہی سے پھر ایک عہد لیا گیا تھا، نفس و ربکم. وہ ارواح جو ہے حدیث میں آتا ہے متفق علیہ روایت کہ جب رحم مادر میں حیولہ تیار ہو رہا ہوتا ہے 120 دن کے بعد حضور نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ صادق المصدوق، اور وہ صادق ہیں، مصدوق ہیں، سچے ہیں، ان کی سچائی کی اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ 40 دن یہ ایک نطفے کی شکل میں ہے، 40 دن مجھے وجود ہے، 40 دن جو ہے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر آتا ہے فرشتہ جو اس میں روح پھونکتا ہے. اب اس روح کو لوگوں نے جان سمجھ لیا، حالانکہ آج کم سے کم جو بھی ہماری سائنس ہے اس نے یہ تو بتا دیا کہ بے جان تو نطفہ بھی نہیں تھا، جاندار شے ہے، لیونگ آرگنیزم ہے. وہ اوم جو آ رہا ہے ماں سے وہ بھی جاندار شے ہے، لیونگ آرگنیزم ہے. اور یہ سارے 120 دن جو گزرے ہیں یہ ایک لیونگ آرگنیزم ہے، یہ امبریو جو ہے یہ کوئی مردہ شے تو نہیں ہے. مردہ ہو جاتی تو فوراً نکال کر رحم مادر باہر پہ، کس شے کا نام ہے؟ اگر وہ امبریو مردہ ہو گیا نکال کر پھینک دے گا، وہ تو زندہ ہے، تو زندہ وجود کے اندر وہ سسٹین ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پرواز چل رہا ہے. یہ 120 دن کے بعد جو شے لا کر پھونکی گئی ہے وہ اس کی وہ روح ہے جو بہت پہلے تخلیق پا چکی تھی، اور وہ کولڈ اسٹوریج میں الارواح جلود مجندہ. اور اسی سے وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ جب پوچھا گیا متى وجبت لک النبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ نبوت آپ کو کب ملی؟ فرمایا وہ آدم و بین الماء و طین، انسان کے وجود حیوانی کا تو ابھی علقہ پھر بزدہ ہی ہوا تھا، ابھی مٹی اور پانی کو گھولا ہی جا رہا تھا، ابھی دلدلی علاقوں کے اندر وہ دلدل پیدا ہونے ہی والی تھی. اس وقت بھی میں نبی تھا، کب نبی تھے، کہاں نبی تھے، عالم ارواح میں تھے. تو دین کے لطیف حقائق سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک اس بات کو نہ سمجھ لیا جائے، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے تو جدید نفسیات کی جو بھی کوئی بات سامنے آ رہی ہے اس کو اس میں آپ فٹ کر لیجئے، کہیں کوئی خرابی نہیں. وجود حیوانی کے لیے یہ ساری باتیں جو ہے جزوی طور پر صحیح ہیں، اس میں سیکس بھی ہے، پریزرویشن آف دی سیل، مردہ ہو گیا نہیں، دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ بھی ہے، اس میں جبلت بھی ہے، اس میں سب کچھ ہی ہے، کیا نہیں ہے. اس میں جینیٹکس کا اثر بھی ہے، اس میں ماحول کا اثر بھی ہے، اس میں تعلیم کا اثر بھی ہے، ہر شے کا اثر ہے، جزوی طور پر ہر شے حقیقت ہے. یہی مادی اور حیوانی وجود ایولیوشن سے ہو کر آیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے انسان تو وہ روح ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہو، وہ کسی ایولیوشن کا اور کسی خاک اور باد اور آپ سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یا سلون کانی روح پوری روح من امر ربی. اب ذرا ایک بات اور سمجھ لیجیے، جو پانی کو انہوں نے سے رہ گئی تھی، آخر میں چند باتیں وہ بھی جو وہاں بھی کہیں تھی اور بتا دوں گا آپ کو. دیکھیے یہ جو دو وجود ہیں حیوانی اور روحانی، حیوانی وجود کا مطالعہ ہمارے مغربی مفکرین نے کیا اور ٹھیک کیا، سوائے اس کے کہ ہر جز کو کل بناتے چلے گئے، اور کوئی غلطی نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حیوانی جو ہمارا وجود ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، تو روحانی وجود کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ نہیں؟ قلت بھی ہے. اس روحانی وجود کا صرف ایک تقاضا، اللہ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنا. کل شے یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، یہ جہاں سے آئی ہے اس کا قرب. اس قدر پیارا شعر ہے مولانا روم کا، مثنوی کا پہلا شعر، وشنو از نئے کیوں حکایت نہیں، آخر بس جدائی ہاں حکایت نہیں کدر. یہ نئے جو تم نے بانس کی بانسری بنائی ہے، اس میں سے جو آواز نکل رہی کیا ہے؟ یہ شکایت ہے، فریاد کر رہی ہے کہ اسے اس کے اصل پودے سے توڑ کر تم لے آئے ہو، تم نے اسے اپنا کھلونا بنا لیا ہے. وشنو از نئے، سنو ذرا اس نئے سے، جو حکایت نہیں کنن، بس جدائی ہر شکایت نہیں کنن. یہ روح ربانی ذات باری سے جدائی کی شکایت کے اوپر ہے، اس کا ایک جذبہ ہے رب کی معرفت، رب کا تقرب. وہ تقرب اللہ بن نوافل بن فرائض، وہ سارا فلسفہ جو ہمارے جو بیان میں آتا ہے، تقرب. عبادت محبت غایت الحب، سوائے اس کے اس روح کا کوئی تقاضا نہیں، اسے کوئی پیٹ نہیں لگا ہوا، اسے کھانے پینے کو نہیں چاہیے، اس کا کوئی جنسی تعلق نہیں ہے، یہ ان تمام تقاضوں سے ماورا ہے، اس کا یہ تمام جو نفسیات ہے ان کی مغرب کی وہ سب کے سب اس پر 0% بھی اپلیکیبل نہیں. اور اس کے لیے نوٹ کیجئے، اس کے لیے اپنی قدرت فطرت سے، حیوانی تقاضوں کے لیے کبھی لفظ فطرت استعمال نہ کیجئے، اگرچہ میں بھی کر جاتا ہوں کبھی تیزی کے اندر جلدی کے اندر، کیونکہ عام فہم لفظ ہے. حیوانی جبلت سرشت خلقت، یہ الفاظ ہو سکتے ہیں، سرشت فارسی کا ہے، آدمی زیادہ طرفہ معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ سرشت خلقت خلق الانسان ضعیفا، لیکن یہ کہ جبلت کا لفظ ما جبل علیہ بل بل فرائض، یہ حدیث کی روح سے فطرت صرف روح کے لیے، اسی لیے سورہ روم میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جیسے روح جو ہے امر اللہ ہے، یہ سلون کاری روح انہیں روح من امر ربی، ویسے ہی یہ فطرت جو ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہی لفظ حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحبدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ نسل آدم کا وہ فطرت لے کر آتا ہے، وہ تو اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کو وہ فطرت ہے. اب یہ وہی ماحول کا اثر دیکھیے، گوگل کا نظریہ ہو یا واٹسن کا ہو، اس کے باپوں نے والدین نے اسے مجوسی بنا دیا ہے، والدین نے اسے عیسائی بنا دیا ہے، والدین نے اسے ہندو بنا دیا ہے، والدین نے اسے یہودی بنا دیا، وہ تو لے کر آیا تھا فطرت اللہ سے، کل مولودی یولد علی الفطرہ فابواہ یحبدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ یہ جو نفس اور قلب اور روح ہے، میرے نزدیک در حقیقتوں کے لیے یہ جو دو انسانی وجود ہیں، ایک حیوانی ایک روحانی، حیوانی وجود میں بھی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، یہ دماغ بھی ہے، اس دماغ میں ایک عقل نام کی شے ہے جو تولتی ہے، اندازہ کرتی ہے، یہ کمپیوٹر ہے جو پروسیس کرتی ہے سینس ڈیٹا کو، پروسیس کر کے پھر نتیجہ نکالتی ہے، پھر سٹور کرتی ہے اپنی میموری کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حیوانی وجود سے متعلق ہیں. تمام حیوانات میں بھی روبیمنٹری فارم میں موجود ہیں، ایلیمنٹری فارم میں انسان، یہ گوگل روحانی وجود کی بھی ایک عقل ہے، اپنی ہے علیحدہ ہے، اس کی اپنی ایک آنکھ ہے علیحدہ ہے، یہ آنکھ نہیں کوئی اور آنکھ ہے، اس کے کان بھی ہیں علیحدہ ہے، یہ کان نہیں، روح ان کانوں سے نہیں سنتی، آپ کا جسم سن رہا ہے، حیوانی وجود سن رہا ہے، یہ کان جو ہے روح کے کان کوئی اور ہے، اور روح کے عقل اور کان اور آنکھ کا نام قلب ہے. لہم قلوب لا یفقهون بها، تفقہ کو یہاں قلب سے وابستہ کیا جا رہا ہے، ایک تفقہ عقل سے، یہ اینیمل انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ کس کمپیوٹر سے، ایک عقل ہے یہاں، ایک آنکھ یہاں ہے. فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے. ابو جہل کی ابو لہب کی آنکھیں اندھی نہیں تھی، دل اندھا تھا، دیدن دیگر آنی وجود سنیدن دیگر آموز، آنکھوں کا دیکھنا تو کتا بھی دیکھ رہا ہے، بلی بھی دیکھ رہی ہے، تم نے دیکھا تو کیا کمال کیا، دل کی آنکھوں کو کھولو، کانوں سے سن لیا، ہارن جو ہے گاڑی کا وہ کتے نے بھی سن لیا، وہ بھی واپس ہو گیا فوراً، تم نے اگر کر لیا تو کون سی بات تیر مارا ہے، تو دل کے کانوں سے سنو کر، دل کی عقل سے کبھی غور کرو. لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام. کو یہاں باقی یہ کہ جہاں تک لفظ نفس کا تعلق ہے، آخری بات اب اس سلسلے کی عرض کر رہا ہوں، اگرچہ اب یہ تو چاہ رہا ہے کہ اس کا جو ایک اور پہلو تھا جو وہاں بیان نہیں ہو سکا تھا وہ میں بیان کر دیتا، لیکن وہ آج اب وقت نہیں ہے، اور اگلے جمعے میں بھی میں یہ بیان نہیں کر سکوں گا. ویسے یہ سورہ حج کے درس کے سلسلے میں میرا وہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آ جاتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں، جو میں نے شروع کی تھی بات ابھی، کہ اس روح کا تقاضا ایک ہی ہے، محبت خداوند، لیکن اگر عقل حیوانی ساتھ نہیں دیتی اور اللہ تک انسان نہیں پہنچ پاتا تو روح کا یہ جو یہ عرض ہے یہ کسی اور شے کو معبود بنا کر اس سے محبت شروع کر دیتی ہے. یہ ہے فلسفہ ڈاکٹر رفیع الدین کا عرض فار آئیڈیلز. بولا حکم یہ ہوئی آپ کھانا اچھا کھانا چاہتے ہیں لیکن اگر اچھا کھانا نہیں ملے گا شدید بھوک ہے تو برا بھی کھائیں گے. کیسا برا کھائیں گے؟ سور کا کھا لینا اور مردار کا کھا لینا بھی جائز ہو جائے گا, ہے کہ نہیں؟ روح کی عرض ہے محبت کرنا. محبت کس سے؟ اللہ سے کرنا. اللہ تک یہ عقل انسانی نہیں پہنچ پائی, کسی اور کو اللہ کی جگہ بٹھائے گا اج کے درس کے. تو روح کی عرض جو ہے محبت وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا, وطن کو خدا بنائے گا, قوم کو خدا بنائے گا, وطن کے ترانے گائے گا, اس کے لیے قیام کرے گا, اس کے جھنڈے کو سلامی دے گا. یہ معبود ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیر ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یا کسی نظریے کو بنائے گا, کہیں بادشاہ کو بنا لے گا, ہرا کری کر رہا ہے شہنشاہ ہیرو ہیٹو اس کو راضی کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ تو اوتار ہے خدا کا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے فلسفہ. کیوں بنائے گئے؟ اس لیے کہ جیسے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, سالے غذا نہیں ملی تو کوئی گندی شے بھی کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کے اندر جو مانوی شخصیت ہے وہ کسی کو محبوب بنانا چاہتی ہے, کسی کے ہجر میں تڑپنا چاہتی ہے, کسی کا خوب حاصل کرنا چاہتی ہے. اصلا تو یہ صرف اللہ کے لیے تھا, لیکن اگر اللہ تک اس ذہن کی رسائی نہیں ہوئی, ما قدر اللہ حق قدر ہی, جب یہ کیفیت ہو گئی تو ضعفت طالب والمطلوب, کسی نے وہ اسے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیا. اور جس نے خدا کو پہچان لیا, لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, جو یہاں پہنچ گیا وہ منزل پر پہنچ گیا. روح کی اصل جو اس کی آرزو و امنگ تھی, اس کی جو اصل عرض تھی, وہ تسکین کو پہنچی. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. جب اللہ کے لیے انسان جان دے دے تو اس سے بڑے قرار کی شے کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور خود اس کی آرزو کرتے رہے. لب ابھی تو الگ طرف اسی ہے کہ جیسے سما اترا سما ہوا سما اترا سما ہوا, جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. نشانے مرد مومن بات گویم, تو مر گئے تبسم مر لبے ہو. یہ ہے فلسفہ ڈاکٹر رفیع الدین کا, اور یہ ہے در حقیقت فلسفہ علامہ اقبال کا. فلسفہ خودی اس کی صحیح ترین تعبیر, جسے کہ اور لوگوں نے چیستہ بنا کر رکھ دیا ہے, نہ معلوم کیا سے کیا بنا دیا ہے. لیکن میں نے جو آخری آیت آج پڑھی تھی وہ اسی سے متعلق تھی, اور جس نے حجت نذیر نیازی صاحب اس کی گواہی ہے دیتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ میرا فلسفہ خودی اس آیت سے مستعار اور مستنبط ہے جو سورہ حشر کے آخر میں آئی ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. وہ اپنے آپ کون سا ہے؟ اپنے جسم سے تو کبھی کوئی غافل نہیں ہوا, غافل ہوتا ہے اپنے روح اور روحانی وجود سے. ایک اصل خودی ہے اندر, معنی سنگا ہو جاتا ہے, اس کے گرد غلاف ہے باڈی کے, مادی غلاف ہے. انسان اپنی جہالت میں, کم فہمی میں ان غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے میں یہ ہوں, اور بھول جاتا ہے اپنی اصل معنوی شخصیت. اقول قولی ہذا, واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.